سورة الزخرف، سورة زخرف کا تعارف، مقام نزول۔ سورة زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 7 رکوع 89 آیتیں ہیں۔ زخرف نام رکھنے کی وجہ، زخرف کا معنی ہے سونا، نیز کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ وزخرفن مذکور ہے، اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ سورہ زخرف کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے، قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے پر کلام کیا گیا ہے۔ اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اولین مخاطب یعنی عرب والے اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکیں۔ نمبر دو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی، اور کفار مکہ کو ڈرایا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ لوگوں جیسا ہو سکتا ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چند چیزیں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ کفار کی جہالت اور بے وقوفی کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے کے باوجود بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ نمبر چار، کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس پر ان کا شدید رد کیا گیا، اور بیٹیوں کے معاملے میں ان کا اپنا حال بیان کیا گیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں بتایا جائے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں، اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ ان کے پاس بھی اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل نہ تھی۔ نمبر پانچ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان فرمائے تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال کے نتائج سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کے بارے میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ نمبر چھ، یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے ساز و سامان اور زیب و زینت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں، اور آخرت کی نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ نمبر سات، یہ بتایا گیا کہ جو قرآن کی ہدایتوں سے منہ پھیرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے نیک کاموں سے روکتا اور حرام کاموں میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ شخص گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، نیز آخرت میں بھی وہ شیطان اس کا ساتھی ہوگا، اور اس وقت وہ شخص شیطان کے ساتھ پر حسرت و افسوس کا اظہار کرے گا لیکن اس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نمبر آٹھ، کفار مکہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ لوگ دل کے بہرے اور اندھے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ کفار کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہوں بلکہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ نمبر نو، یہ بتایا گیا کہ متقی مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور فرما بردار مسلمان اس دن بے خوف ہوں گے اور انہیں نیک اعمال کے صدقے میں جنت کی عظیم و شان نعمتیں ملیں گی، جبکہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے، اور جہنم میں ان کا چیخنا، چلانا اور فریادیں کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ نمبر دس، اس سورت کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دار الندوہ میں تیار کی گئی کفار مکہ کی سازش کا ذکر کیا گیا۔ سورہ شورا کے ساتھ مناسبت، سورہ زخرف کی اپنے سے ماقبل سورت شورا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شورا کی ابتدا اور آخر میں قرآن پاک کا وصف بیان کیا گیا، اور سورہ زخرف کی ابتدا بھی قرآن مجید کے وصف کے بیان سے ہوئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
حامیم، والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
ترجمہ، حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو۔ والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ روشن کتاب قرآن پاک کی قسم، جس نے ہدایت اور گمراہی کی راہیں جدا جدا اور واضح کر دی، اور امت کی تمام شرعی ضروریات کو بیان فرما دیا۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ اے عرب والو تم اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکو۔ عربی زبان کی فضیلت، یاد رہے کہ قرآن پاک کے سوا کوئی آسمانی کتاب عربی زبان میں نہ آئی، کیونکہ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی تشریف نہ لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان تمام زبانوں سے اشرف ہے کہ اس زبان میں قرآن پاک آیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی تھی، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے، عربی میں ہی قبر اور قیامت کا حساب ہوگا اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔
ترجمہ، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بلندی والا حکمت والا ہے۔
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا،
اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں ہے، یعنی بے شک قرآن پاک ہمارے پاس سب کتابوں کی بنیاد لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اے اہل مکہ تم اگرچہ قرآن پاک کو جھٹلاتے رہو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی شان بہت بلند ہے اور یہ تمام کتابوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، کیونکہ سب اس جیسی کتاب لانے سے عاجز ہیں اور یہ حکمت والا کلام ہے۔
أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔
ترجمہ، تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول اس لیے روک دیں کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟
أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا،
تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول روک دیں؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے کفار مکہ، تمہارے کفر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہم تمہیں بیکار چھوڑ دیں اور تمہاری طرف سے وحی قرآن کا رخ پھیر دیں اور تمہیں حکم اور ممانعت کچھ نہ کریں؟ یہ تمہاری بھول ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر اس وقت کی قرآن پاک اٹھا لیا جاتا جب اس امت کے پہلے لوگوں نے اس سے اعراض کیا تھا تو وہ سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و کرم سے اس قرآن کا نزول جاری رکھا۔ قرب قیامت میں قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حجر اسود اور قرآن پاک کو اٹھا نہ لیا جائے۔
وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔
ترجمہ، اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے اور ان کے پاس جو نبی آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کا حال گزر چکا ہے۔
وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جو بھی نبی تشریف لایا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے، جیسا کہ آپ کی قوم کے لوگ کرتے ہیں، تو ہم نے ان موجودہ کافروں سے زیادہ قوت والوں اور ہر طرح کی طاقت رکھنے والوں کو ہلاک کر دیا، اس لیے آپ کی امت کے لوگ جو سابقہ کفار کی چال چل رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کا بھی وہی انجام نہ ہو جو سابقہ کافروں کا ہوا، کہ یہ بھی انہی کی طرح ذلت و رسوائی کی سزاؤں سے ہلاک نہ کر دیے جائیں۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کفار کی طرف سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے کا عمل کوئی آج کا نہیں بلکہ شروع سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، لہذا آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائیں، جیسا کہ آپ سے پہلے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کی اذیتوں پر صبر فرمایا۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔
ترجمہ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں عزت والے علم والے نے بنایا۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ،
اور اگر تم ان سے پوچھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو وہ ضرور اقرار کریں گے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ یہ بھی اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عزت و علم والا ہے۔ اس اقرار کے باوجود ان کا بتوں کی عبادت کرنا اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنا کیسی انتہا درجے کی جہالت ہے۔
الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔
ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی مصنوعات کا ذکر فرمایا اور اپنے اوصاف و شان کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ عزت و علم والا اللہ عز و جل وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا جو کہ پھیلاوے اور ٹھہرے ہونے میں بستر کی طرح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے متحرک بنا دیتا، لیکن اس صورت میں کوئی چیز اس پر نہ ٹھہرتی اور زمین سے نفع اٹھانا ممکن نہ رہتا، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے زمین کو ہموار اور ساکن بنایا اور اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے تاکہ تم دینی اور دنیاوی امور کے لیے سفر کے دوران اپنی منزل تک پہنچنے کی راہ پاؤ، اور اگر وہ چاہتا تو زمین کو اس طرح بند بنا دیتا کہ اس میں کوئی راستہ ہی نہ چھوڑتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس صورت میں تمہارے لیے سفر کرنا ہی ممکن نہ رہتا، جیسا کہ بعض جگہ پہاڑ ہونے کی وجہ سے راستہ بند ہو جاتا ہے اور زمینی سفر ممکن نہیں رہتا۔
والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون۔
ترجمہ: اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔
والذی نزل من السماء ماء بقدر،
اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا۔ ارشاد فرمایا کہ عزت و علم والا اللہ عز و جل وہی ہے جس نے تمہاری حاجتوں کی مقدار ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا، وہ نہ اتنا کم ہے کہ اس سے تمہاری حاجتیں پوری نہ ہوں اور نہ اتنا زیادہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کتنا تمہیں ہلاک کر دے۔ ہم نے اس بارش سے نباتات سے خالی ایک شہر کو سرسبز فرما دیا، اور جس طرح بارش سے مردہ شہر کو زندہ فرمایا، یوں ہی تم اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے، کیونکہ جو زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد پانی کے ذریعے دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔
والذی خلق الازواج کلہا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہوره ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔
ترجمہ: اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور یوں کہو، پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔
والذی خلق الازواج،
اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا، یعنی عزت و علم والا اللہ عز و جل وہی ہے جس نے مخلوق کی تمام اقسام کے جوڑے بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام انواع کے جوڑے بنائے، جیسے میٹھا اور نمکین، سفید اور سیاہ، مذکر اور مؤنث وغیرہ۔
وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ،
اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپائیوں کی سواریاں بنائیں۔ آیت کے حصے اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپائیوں کی سواریاں بنائیں تاکہ تم خشکی اور تری کے سفر میں کشتیوں کی پشت اور چوپایوں کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس سواری پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو دل میں اپنے رب کا احسان یاد کرو اور اپنی زبان سے یوں کہو، وہ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم آخر کار اپنے رب عز و جل کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے وقت پہلے 3 بار اللہ اکبر پڑھتے، پھر یہ آیت پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد یہ دعائیں پڑھتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل۔ اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو ان دعاؤں کے ساتھ مزید یہ پڑھتے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا، بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم
وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين۔
ترجمہ، اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا یعنی اولاد قرار دیا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔
وجعلوا له من عباده جزءا،
اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا یعنی اولاد قرار دیا، یعنی کفار نے اس اقرار کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے یہ ستم کیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتایا، اور چونکہ اولاد صاحب اولاد کا جز ہوتی ہے تو ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جز قرار دے کر کیسا عظیم جرم کیا ہے۔ بے شک جو آدمی ایسی باتوں کا قائل ہے اس کا کفر ظاہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا کفر ہے، اور کفر سب سے بڑی ناشکری ہے۔
ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين۔
ترجمہ، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟
ام اتخذ مما يخلق بنات،
کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرے سے اولاد محال ہونے کے باوجود اگر بالفرض اس کے لیے اولاد مان لی جائے تو کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں خاص طور پر بیٹوں سے نوازا، حالانکہ تم بیٹیوں کو بیٹوں سے کمتر سمجھتے ہو، تو کیا اس نے کمتر چیز اپنے لیے رکھی اور اعلیٰ چیز تمہیں عطا کی؟ تم کیسے جاہل ہو؟
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
ترجمہ، اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا،
اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے، یعنی کفار جو کہ اولاد سے پاک رب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں، بیٹیوں سے نفرت میں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ جب یہ اپنے لیے بیٹیوں کو اس قدر ناگوار سمجھتے ہیں تو اس خدا پاک کے لیے بیٹیاں بتاتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں سے نفرت کرنا اور ان کی پیدائش سے گھبرانا کفار کا طریقہ ہے۔ کفار کا اپنی بیٹیوں سے نفرت کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے،
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔
ترجمہ، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی پیدائش سے گھبرانا کافروں کا طریقہ ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ بیٹی پیدا ہونے پر گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو اسے منحوس نہ سمجھے، کیونکہ ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو۔
اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔
ترجمہ، اور کیا وہ جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ بحث میں صاف صاف بات کرنے والی بھی نہیں ہوتی؟
اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ،
اور کیا وہ جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، اور جب کفار نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بتا کر اس کی اولاد ثابت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل اور فہم کے مطابق کلام فرماتے ہوئے ان کے اس نظریے کو رد فرمایا، اور اس آیت میں عورت کے اندر پائے جانے والے دو نقش بیان فرما کر کفار کی کم عقلی اور جہالت کو واضح فرمایا کہ جس میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایسے نقش بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا کیسی جہالت ہے۔ اس آیت میں عورت کے جو دو نقش بیان کیے گئے وہ یہ ہیں، نمبر ایک، زیور میں پرورش پانا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عورت چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اس میں بچپن سے لے کر جوانی بلکہ بڑھاپے تک زیورات سے آراستہ ہونے کی خواہش اور طلب ضرور پائی جاتی ہے، اور اس کے بغیر وہ اپنے حسن کے متعلق احساس کمتری محسوس کرتی رہتی ہے، اور یہ بات نزاکت کی علامت ہے جو ایک اعتبار سے تو خوبی ہے لیکن ایک اعتبار سے نقص بھی ہے۔ نمبر دو، بحث کے دوران اپنا موقف صاف بیان نہ کر سکنا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح بہت سے مرد ذہین ہوتے ہیں اور بحث کے دوران اپنا موقف انتہائی اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں، جبکہ بعض مردوں میں ذہانت کی کمی اور اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کرنے کی خوبی نہیں ہوتی، اسی طرح بعض عورتیں بھی انتہائی ذہین ہوتی ہیں اور بحث کے دوران اپنا موقف بڑے اچھے انداز میں بیان کر سکتی ہیں، البتہ عورتوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو اس خوبی سے آراستہ نہیں بلکہ عموماً جذبات سے جلد مغلوب ہو کر یا سختی کے مقامات پر اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی، لہذا مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بحث کے دوران اپنا موقف صاف اور واضح طور پر بیان نہ کر پانا بھی عورت کا ایک نقص ہے۔
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔
ترجمہ، اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں، کیا یہ کفار ان کے بناتے وقت موجود تھے؟ اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا،
اور انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرایا جو کہ رحمان کے بندے ہیں۔ آیت کے اس حصے اور اس سے اوپر والی آیات کا حاصل یہ ہے کہ بے دینوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتا کر اس طرح کفر کا ارتکاب کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جسے وہ خود بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے لیے گوارا نہیں کرتے۔ اس کے بعد کفار کا رد فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہرگز نہیں بلکہ وہ اس کے بندے ہیں، اور فرشتوں کا مذکر یا مؤنث ہونا ایسی چیز تو ہے نہیں جس پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکے، اور اس حوالے سے ان کے پاس کوئی خبر بھی نہیں آئی جسے وہ نقلی دلیل قرار دے سکے۔ تو جو کفار ان کو مؤنث قرار دیتے ہیں ان کا ذریعہ علم کیا ہے؟ کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے؟ جب یہ بھی نہیں تو انہیں مؤنث کہنا محض جاہلانہ اور گمراہی کی بات ہے۔
سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ،
اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی۔ جب کفار نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے دریافت فرمایا کہ تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو اور تمہارا ذریعہ علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے تھے۔ اس گواہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کفار کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور آخرت میں ان سے اس کا جواب طلب ہوگا اور اس پر انہیں سزا دی جائے گی۔
وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔
ترجمہ، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں در حقیقت اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم،
اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ فرشتوں کی عبادت کرنے والے کفار نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر فرشتوں کی عبادت کرنے سے اللہ تعالی راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا، اور جب عذاب نہیں آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے تمام جرموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نظریے کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتا ہے انہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا کچھ علم ہی نہیں، اور وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے۔ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی ہو اور ہر چیز کے کرنے کا اللہ کریم حکم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ کفر اور گناہ سے راضی ہو۔ لہذا کفر اور گناہ کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ان اعمال سے راضی ہے یا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کفر اور گناہ میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے سعادت اور بدبختی دونوں کے راستے واضح فرما دیے ہیں، اور اسے محض مجبور اور بے بس نہیں بنایا، بلکہ ان راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلنے کا اسے اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ۔
ترجمہ، یا کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ،
یا کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے، یعنی کیا فرشتوں کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھنے والوں کو ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور اس میں غیر خدا کی عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے جسے وہ آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں، کیونکہ عرب شریف میں قرآن کریم کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ آئی، اور کسی کتاب الہی میں کفر کی اجازت ہو سکتی بھی نہیں۔ یہ باطل ہے، اور ان لوگوں کے پاس اس کے سوا بھی کوئی حجت نہیں ہے۔
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔
ترجمہ، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة،
بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، یعنی ان کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کی ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، اور ہم آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ شریعت کے مقابلے میں آبا و اجداد کے رسم و رواج کی پابندی کرنا بدترین جرم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں باپ داداؤں کے رسم و رواج کی پابندی کرنا بدترین جرم ہے، جیسے آج کل بعض مسلمان شادی بیاہ یا مرگ کے موقع پر ناجائز رسومات صرف اپنے پرانے باپ داداؤں کی پیروی میں مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔
ترجمہ، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، انہوں نے کہا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل نہ دے سکنا صرف آپ کی قوم کے کفار کا ہی خاصا نہیں، بلکہ ہم نے آپ سے پہلے جب کسی شہر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال مالداروں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی اندھے بن کر پیروی کرنا کفار کا پرانا مرض ہے، اور انہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ خود سیدھی راہ پر ہو۔ چنانچہ جب کسی نبی سے فرمایا گیا کہ اپنی قوم کے کفار سے کہیں کیا تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلو گے اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے اس بات کے جواب میں کہا جس دین کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اگرچہ تمہارا دین حق و ثواب ہو مگر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے والے نہیں چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ اپنے شرک پر ہی ڈٹے رہے تو ہم نے رسولوں کے نہ ماننے والوں اور انہیں جھٹلانے والوں سے بدلہ لیا، تو اے کافروں تم دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ مال کا وبال۔ خوشحال اور مالدار کفار کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثرت، دنیا کی رنگینیوں اور عیش و نشاط کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وقعت اور ان کی بات کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دولت مندوں کی عزت کرتے ہیں اور عبادت گزاروں کو حقیر سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پر تو عمل کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں لیکن خواہشات کے خلاف آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں محنت کے بغیر حاصل ہو جائے گی اور وہ ان کی تقدیر اور ان کے حصے کا رزق ہے، جبکہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال کے وبال سے محفوظ فرمائے، آمین۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ۔
ترجمہ۔ عجب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو ضرور وہ جلد مجھے راستہ دکھائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے فرمایا، اس سے پہلی آیات میں کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کے پاس اپنے شرک کے جواز کی دلیل صرف اپنے آبا و اجداد کی پیروی ہے، اور اس آیت سے اہل عرب کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بیان کیے گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت پر قائم رہے تاکہ اہل عرب اپنے جد اعلیٰ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آبا میں سب سے زیادہ معزز ہیں اور وہ سب ان سے محبت کرتے ہیں، تو جس طرح انہوں نے بتوں کی عبادت کرنے میں اپنے آبا کی پیروی نہیں کی تو اسی طرح انہیں بھی چاہیے کہ وہ بت پرستی کرنے میں اپنے قریبی آبا و اجداد کی پیروی چھوڑ دینے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں اور دین حق کی اتباع کرنے کی طرف لوٹ آئیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کفار اپنے آبا و اجداد کی پیروی پر اڑے ہوئے ہیں انہیں وہ وقت یاد دلائیں جب ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے نکلنے کے بعد بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عرفی باپ یعنی چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں اور میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، تو ضرور وہ جلد مجھے میری ہجرت گاہ کی طرف راستہ دکھائے گا جہاں جا کر میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کر سکوں۔
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
ترجمہ۔ اور ابراہیم نے اس کلمے کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ،
اور ابراہیم نے اس کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا جو کلمہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ نے اسے اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ چنانچہ آپ کی اولاد میں توحید کا اقرار کرنے والے اور توحید کی دعوت دینے والے ہمیشہ رہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے باقی رہنے والا کلمہ اس لیے بنایا تاکہ ان کی نسل میں سے جو شرک کرے وہ توحید کی دعوت دینے والے کی بات سن کر شرک سے باز آ جائے اور اس توحید کے کلمے کی طرف لوٹ آئے اور دین حق قبول کر لے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمانے میں تنبیہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تمہیں اپنے باپ دادا کا اتباع یعنی پیروی کرنا ہی ہے تو تمہارے آبا میں جو سب سے بہتر ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا اتباع کرو اور شرک چھوڑ دو، اور یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو راہ راست پر نہیں پایا تو ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو باپ دادا راہ راست پر ہوں، دین حق رکھتے ہوں، ان کا اتباع کیا جائے، اور جو باطل پر ہوں، گمراہی میں ہوں، ان کے طریقے سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔
ترجمہ، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک اب اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔
بل متعت هؤلاء وآباءهم،
بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نسل کے لوگوں سے جو امید کی تھی وہ پوری نہ ہوئی، بلکہ میں نے ابراہیم کی نسل میں سے ان کفار مکہ کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے کہ انہیں لمبی عمریں عطا فرمائیں اور ان کے کفر کے باعث ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کی، یہاں تک کہ ان کے پاس قرآن پاک اور صاف بتانے والے رسول، انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روشن ترین آیات و معجزات کے ساتھ رونق افروز ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے شرعی احکام واضح طور پر بیان فرمائے۔ ہمارے اس انعام کا حق یہ تھا کہ وہ لوگ اس رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ جب ان کے پاس قرآن آیا تو اس کے بارے کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ان پر قرآن کیوں اترا، ان دو شہروں مکہ اور طائف پہ رہنے والوں میں سے کسی بڑے آدمی جو مال و دولت اور غلاموں کی کثرت رکھتا ہو اس پر یہ قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ اس بڑے آدمی سے مراد مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔
اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔
ترجمہ، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا ہے تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔
اہم یقسمون رحمت ربک،
کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تمہارے رب عز و جل کی رحمت وہ کفار بانٹتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق رسول بنایا جائے، اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ جس کو چاہیں دے دیں؟ جب ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ کس قدر جاہلانہ بات کہتے ہیں۔ انہیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ان میں سے کسی کو مالدار اور کسی کو فقیر، کسی کو مالک اور کسی کو غلام، کسی کو طاقتور اور کسی کو کمزور ہم نے ہی بنایا ہے۔ مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں تو نبوت جیسے منصب عالی میں کیا کسی کو دم مارنے کا موقع ہے؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مخدوم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خادم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں امتی بناتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی قابلیت سے امیر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہماری عطا ہے، اور جسے ہم چاہیں امیر کریں۔ ہم نے مال و دولت میں لوگوں کو ایک جیسا نہیں کیا تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعے خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو، غریب کو ذریعہ معاش ہاتھ آئے اور مالدار کو کام کرنے والے افراد مہیا ہوں۔ تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو مالدار اور فلاں کو فقیر کیوں کیا؟ اور جب دنیاوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا تاب سخن اور اعتراض کا کیا حق ہے؟ اس کی مرضی جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ ارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب عز و جل کی رحمت یعنی جنت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو کفار دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ نبوت عطا فرمانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، اور اس نے اپنے اختیار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا ہے، اور اس کا قرآن میں اعلان بھی فرما دیا ہے۔ لہذا اب کوئی دوسرا شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔
ترجمہ: اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور تخت بنا دیتے جن پر وہ تکیا لگاتے، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے، اور آخرت میں تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ،
اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کے مال و دولت کی کثرت اور عیش و عشرت کی بہتات دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم ضرور کافروں کو اتنا سونا چاندی دے دیتے کہ وہ انہیں پہننے کے علاوہ ان سے اپنے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر وہ چڑھتے، اور وہ اپنے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے بناتے اور بیٹھنے کے لیے چاندی کے تخت بناتے جن پر ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور وہ طرح طرح کی آرائش کرتے، کیونکہ دنیا اور اس کے سامان کی ہمارے نزدیک کچھ قدر نہیں، یہ بہت جلد زائل ہونے والا ہے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے جس سے انسان بہت تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا سکے گا، اور آخرت تمہارے رب عز و جل کے پاس ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جنہیں دنیا کی چاہت نہیں۔ کفار کا مال و دولت اور عیش و عشرت دیکھ کر مسلمانوں کا حال۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کافروں کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی بہتات دیکھ کر لوگ کافر ہو سکتے ہیں۔ اس کی صداقت آج کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، گو کہ سبھی کافروں کا مال دولت اور عیش و عشرت اس مقام تک نہیں پہنچا کہ وہ چاندی سے اپنے گھروں کی تعمیرات شروع کر دیں، لیکن اس وقت جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس کی چمک دمک دیکھ کر کچھ مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، کچھ اس کی تیاری میں ہے، اور کچھ مسلمان کہلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ کافروں کی دنیاوی ترقی دیکھ کر دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے اور خود پر کافروں کے طور طریقے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ دنیا کا عیش و عشرت اور اس کا ساز و سامان عارضی ہے جو کہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔
ترجمہ: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔
ترجمہ، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے جس پر کوئی رونق نہیں ہوتی۔ لہذا مسلمانوں کو دنیا کے عیش عشرت اور مال و دولت کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنے حق میں ایک آزمائش یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کا پروانہ پانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ دنیا کی فنائیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔
ترجمہ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت کی طرح ہے، اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس پر استقامت پانے کے لیے اس حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا کا جتنا ساز و سامان اور جتنی عیش و عشرت ہے اس سب کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اور حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نیاز بندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی تو ارشاد فرمایا، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا، دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی یہ حیثیت ہے تو دنیا کا مال و دولت اور عیش و عشرت نہ ملنے پر کسی مسلمان کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس چیز سے بچا لیا جس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسا تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حیثیت اور حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کے مال و دولت کی چمک سے متاثر ہونے کی بجائے دین اسلام کے دیے ہوئے احکام اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا و آخرت دونوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔
ترجمہ، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھ ہی رہتا ہے۔
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ،
اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن پاک سے اس طرح اندھا بن جائے کہ نہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے اور نہ ان سے فائدہ اٹھائے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان دنیا میں بھی اندھا بننے والے کا ساتھی رہتا ہے کہ اسے حلال کاموں سے روکتا اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کرتا اور اس کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ساتھی ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس طرح اعراض کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور وہ اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے قرآن سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن سے منہ پھیرنے والے کا ساتھی شیطان ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن سے منہ پھیرنے والے کافر کا شیطان ساتھی بنا دیا جاتا ہے، اور شیطان کو کافروں کا ساتھی بنانے سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے،
وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔
ترجمہ، اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو خوبصورت بنا دیا، ان پر بات پوری ہو گئی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے ایک سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے، تو جب بھی کسی نیک کام کو دیکھتا ہے وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب بھی وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ البتہ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیر تفسیر آیت میں جہاں کفار کے لیے وعید ہے، وہیں ہمارے معاشرے کے ان مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے جو دنیا کی زیب و زینت، اس کی چمک دبک اور مال و دولت کے حصول میں حد درجہ مصروفیت کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن مجید سے تعلق قائم رکھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے کہ زیر تفسیر آیت میں جس شیطان کا ذکر ہے یہ اس شیطان کے علاوہ ہے جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ ارشاد فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا۔ برا ساتھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برا ساتھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اچھا ساتھی نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اچھے اور برے ساتھی کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال ایسے ہے جیسے مشک اٹھانے والا اور بھٹی پھونکنے والا، ان میں سے جو مشک اٹھائے ہوئے ہے اس کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تجھے اس میں سے دے گا، یا تو اس سے خرید لے گا، یا تجھے مشک کی خوشبو پہنچے گی، اور جو بھٹی پھونکنے والا ہے اس کے ساتھ رہنے کا نقصان یہ ہے کہ وہ تیرے کپڑے جلا دے گا، یا تجھے بری بو پہنچے گی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، فاجر سے بھائی چارہ نہ کر، یہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے۔ اور اسی طرح احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر، کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر، اور جھوٹے سے بھی بھائی چارہ نہ کر، کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گا، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں اچھے اور نیک ساتھی عطا فرمائے اور برے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے۔
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔
ترجمہ، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ،
اور بے شک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ شیاطین قرآن پاک سے منہ موڑنے والوں کو اس راستے سے روکتے ہیں جس کی طرف قرآن بلاتا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، تو جس کی گمراہی کا یہ حال ہو اس کے راہ راست پر آنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟
حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔
ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔
حتی اذا جاءنا،
یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا، یعنی قرآن سے منہ پھیرنے والے کفار شیطان کے ساتھی ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی شیطان کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا تو وہ شیطان کو مخاطب کر کے کہے گا، اے میرے ساتھی، اے کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہو جائے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے، کہ جس طرح وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اکٹھے نہ ہوں اور نہ ہی ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور تو میرا کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ حضرت سعید جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جب کافر کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو شیطان اس کا ہاتھ تھام لے گا، وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ اس وقت کافر کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔
ترجمہ، اور آج ہرگز تمہیں یہ چیز نفع نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو جبکہ تم نے ظلم کیا۔
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ،
اور آج ہرگز تمہیں یہ چیز نفع نہیں دے گی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والوں، تمہارا یہ حسرت و افسوس کرنا آج ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، کیونکہ آج ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ دنیا میں شرک کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تم اور تمہارے ساتھی شیاطین سب اسی طرح عذاب میں شریک ہیں جیسے دنیا میں اکٹھے تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے کافروں، تمہارا اور تمہارے ساتھی شیطانوں کا عذاب میں اکٹھے ہونا آج تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور نہ ہی تم سے کچھ عذاب ہلکا کیا جائے گا، کیونکہ کفار اور ان کے شیطانوں میں سے ہر ایک کے لیے اپنا اپنا عذاب کا وافر حصہ ہے۔
أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
ترجمہ، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟
أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ،
تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے میں بہت کوشش فرماتے، لیکن کفار مکہ اسلام قبول کرنے کی بجائے اپنے کفر اور سرکشی میں مزید ہٹ دھرم ہو رہے تھے۔ ان کی ہٹ دھرمی دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ ہو جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کفار آپ سے اور آپ کے دین سے نفرت کرنے میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو بہروں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے معجزات دیکھتے ہیں تو وہ اندھوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندھا اور بہرا ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہیں، لہٰذا آپ ان دل کے بہروں کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ وہ قرآن سن کر اسے قبول کرنے والے کان ہی نہیں رکھتے، اور آپ ان دل کے اندھوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ یہ حق کی بات دیکھنے والی آنکھ ہی سے محروم ہیں، اور آپ ان لوگوں کو سنا اور دکھا نہیں سکتے جو کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں۔
فَإِنَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔
ترجمہ، تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے، یا ہم تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ،
تو اگر ہم تمہیں لے جائیں، اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دل کے بہروں اور اندھوں پر اثر نہیں کرتی، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب کی وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم کفار مکہ کو عذاب دینے سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے بعد ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، یا آپ کی زندگی میں ہی ان پر ہونے والا وہ عذاب آپ کو دکھا دیں گے جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، کیونکہ ہم جب چاہیں انہیں عذاب دینے پر بڑی قدرت رکھنے والے ہیں۔
فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم۔
ترجمہ، تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔
فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ،
تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہماری کتاب قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، بے شک آپ اس دین پر ہیں جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کے احکامات کی پیروی کرتے رہنے کا حکم دیا گیا اور آپ کے سیدھی راہ ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھی راہ ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، انک لعلی ہدی مستقیم۔ ترجمہ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف خود سیدھے راستے پر ہیں بلکہ سیدھے راستے کے رہنما بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔
ترجمہ، اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگو، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ،
اور بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن آپ کے لیے بطور خاص عظیم شرف کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی، اور عمومی طور پر آپ کی امت کے لیے بھی عظمت کا سبب ہے کہ انہیں اس سے ہدایت فرمائی۔ اور اے لوگو، ان قریب قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا، اس کی کیا تعظیم کی، اور اس نعمت کا کیا شکر بجا لائے۔ مسلمانوں کی عظمت و ناموری کا ذریعہ اور مسلمانوں کا حال۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ عظیم و شان کتاب ہے جو اس امت کی عظمت، ناموری اور چرچے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔
ترجمہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کے ذریعے عظمت اور نام بری اسی صورت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ اس کے احکام اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے بھی زیادہ واضح نظر آئے گی کہ دین اسلام کے ابتدائی سالوں میں مسلمانوں کو دنیا میں جو عظمت ملی، دنیا جہاں میں ان کا سکہ چلا اور دبدبا بیٹھا، اور ہر طرف ان کی نیک نامی کا جو چرچا ہوا، اس کا بنیادی سبب قرآن مجید سے والہانہ وابستگی، اس کے احکامات اور تعلیمات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنا، اور مشکل ترین حالات میں بھی ان پر عمل پیرا رہنا تھا۔ اور فی زمانہ مسلمان دنیا بھر میں جس ذلت و رسوائی کا شکار نظر آ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ قرآن مجید سے ان کی وابستگی ختم ہو جانا، اس کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا اور ان پر عمل چھوڑ دینا ہے۔ بلکہ قرآن کریم سے ان کی دوری کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد کو قرآن مجید کے دیے ہوئے احکامات اور اس کی روشن تعلیمات کی خبر تک نہیں ہے، حتیٰ کہ صرف قرآن مجید کا عربی متن پڑھنے کا کہا جائے تو وہ تک انہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ گھروں میں ہفتوں اور مہینوں قرآن مجید سنہری کپڑوں میں ملبوس پڑا رہتا ہے، اور موقع ملنے پر اس سے گرد وغیرہ کی تہ صاف کر کے دوبارہ اسی مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اے کاش درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کر لے کہ اس نے قرآن مجید کا کتنا حق ادا کیا، قرآن کی کیا تعظیم کی، اس نعمت کا کتنا شکر بجا لایا، اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر کس قدر عمل کیا۔
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔
ترجمہ، اور جو ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے۔
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا،
اور ہم نے جو تم سے پہلے اپنے رسول بھیجے ان سے پوچھو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ادیان اور ان کی ملتوں کو تلاش کرو کہ کیا کہیں بھی اور کسی بھی نبی کی امت میں بت پرستی روا رکھی گئی ہے۔ اور اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ان سے دریافت کرو
کہ کیا کبھی کسی نبی نے غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دی تاکہ مشرکین پر ثابت ہو جائے کہ مخلوق پرستی نہ کسی رسول نے بتائی اور نہ کسی کتاب میں آئی؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دیتے آئے اور سب نے مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائی، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے توحید کی دعوت دیتے رہنے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
ترجمہ: اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ.
ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے. تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا.
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دوبارہ بیان کرنے سے مقصود کفار قریش کی گفتگو کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف پر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے جیسا سلوک کیا کہ مال کی کمی اور معاشرے میں ان کی نظر میں مقام نہ ہونے پر آر دلایا، ویسا سلوک حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کفار کی روش کوئی آج کی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تاکہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے. آپ علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا ایسی وہ نشانیاں دکھائیں جو آپ کی رسالت پر دلالت کرتی تھیں تو وہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی بجائے الٹا ہنسنے اور مذاق اڑانے لگ گئے اور انہیں جادو بتانے لگے.
وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
ترجمہ: اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ اپنی مثل پہلی نشانی سے بڑی ہی ہوتی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں.
وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا.
اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ اپنی مثل پہلی نشانی سے بڑی ہی ہوتی، یعنی ہر ایک نشانی اپنی خصوصیت میں دوسری سے بڑھ چڑھ کر تھی. مراد یہ ہے کہ ایک سے ایک اعلیٰ تھی.
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ.
اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا، یعنی جب فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی کی تو ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور کفر چھوڑ کر ایمان کو اختیار کر لیں. یہ عذاب قحط سالی، طوفان اور ٹڈی وغیرہ سے کیے گئے. یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں اور ان میں ایک سے ایک بلند و بالا تھی. نوٹ: اس عذاب کی تفصیل جاننے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کے تحت تفسیر سماعت فرمائیں.
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
ترجمہ: اور انہوں نے کہا اے جادو کے علم والے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس نے تم سے کیا ہے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے. پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد توڑ دیا.
وقالو،
اور انہوں نے کہا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے عذاب دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے جادو کے علم والے. یہ کلمہ ان کے عرف اور محاورے میں بہت تعظیم و تکریم کا تھا. وہ لوگ عالم، ماہر، حاذق اور کامل کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی نظر میں جادو کی بہت عظمت تھی اور وہ اسے قابل تعریف وصف سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے التجا کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کلمے سے ندا کی اور کہا تم سے جو تمہارے رب عز و جل نے عہد کیا ہے کہ تمہاری دعا مقبول ہے اور ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں پر سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لے گا، اس عہد کے سبب ہمارے لیے اپنے رب عز و جل سے دعا کرو کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے اور ایمان قبول کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور ایمان قبول کرنے کی بجائے اپنے کفر پر ہی اڑے رہے۔ نوٹ، یہ واقعہ سورہ آراف کی آیت نمبر 134 اور 135 میں بھی گزر چکا ہے۔
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔
ترجمہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟
ونادى فرعون في قومه قال،
اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا۔ اس سے پہلی آیات میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین ہونے والا معاملہ بیان کیا گیا اور اس آیت سے فرعون اور اس کی قوم کے مابین ہونے والا معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم میں بڑے فخر کے ساتھ اعلان کر کے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت اور میرے محل کے نیچے بہنے والی دریائے نیل سے نکلی ہوئی بڑی بڑی نہریں میری نہیں ہیں؟ تو کیا تم میری عظمت و قوت اور شان و سطوت دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ آیت پڑھی اور مصر کی حکومت پر فرعون کا غرور دیکھا تو کہا میں وہ مصر اپنے ایک ادنا غلام کو دے دوں؟ چنانچہ انہوں نے ملک مصر خصیب کو دے دیا جو ان کا غلام تھا اور وضو کرانے کی خدمت پر مامور تھا۔
ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔
ترجمہ، یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا معلوم نہیں ہوتا؟
ام انا خیر من هذا،
یا میں اس سے بہتر ہوں؟ فرعون نے کہا کیا تمہارے نزدیک ثابت ہو گیا اور تم نے سمجھ لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں جو کمزور اور حقیر سا آدمی ہے اور جو اپنی بات بھی صاف طریقے سے بیان کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ یہ اس ملعون نے جھوٹ کہا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ کریم نے زبان اقدس کی وہ گرا زائل کر دی تھی، لیکن فرعونی اپنے پہلے ہی خیال میں تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نبی سے اعلیٰ کہنا یا نبی کو ذلت کے الفاظ سے یاد کرنا فرعونی کفر ہے۔
فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔
ترجمہ، اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے یا اس کے ساتھ کتار بنا کر فرشتے آتے؟
فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب،
تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے؟ فرعون نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا سردار بنایا ہے جس کی اطاعت واجب ہے تو انہیں سونے کا کنگن کیوں نہیں پہنایا گیا؟ فرعون نے یہ بات اپنے زمانے کے دستور کے مطابق کہی کہ اس زمانے میں جس کسی کو سردار بنایا جاتا تو اسے سونے کے کنگن اور سونے کا توق پہنایا جاتا تھا۔ فرعون نے مزید یہ کہا کہ رسالت کے دعوے میں سچے ہونے کی گواہی دینے کے لیے اس کے ساتھ کتار بنا کر فرشتے کیوں نہیں آتے؟
فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔
ترجمہ، تو فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔
فاستخف قومه،
تو فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، یعنی فرعون نے اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کر کے ان جاہلوں کی عقل مار دی اور انہیں بہلا پسلا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے فرعون جیسے جاہل اور سرکش کی پیروی کی۔
فَلَمَّا آسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔
ترجمہ، پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔
فلما آسفونا،
پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرموں کی سزا میں سب کو غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ماضی کی عبرت ناک داستان بنا دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا تاکہ بعد والے ان کے حال اور انجام سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ سرکش مالداروں اور منصب والوں کے لیے عبرت کا مقام۔ ان آیات میں بیان کیے گئے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، معاشرے میں مقام و مرتبہ عطا کیا اور حکومت و سلطنت سے سرفراز کیا، لیکن وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرنے میں اور گناہوں میں مشغول رہ کر مسلسل اس کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔
ترجمہ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں، بس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی پسند کی تمام چیزیں عطا کر رہا ہے لیکن اس بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم ہے تو یہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور حضرت عمر بن زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے گناہگاروں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے باوجود جو مسلسل حلم فرما رہا ہے تم اس کی وجہ سے گناہوں پر اور جری نہ ہو جاؤ اور اس کی ناراضی سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
فلما آسفونا تقمنا منهم۔
ترجمہ، پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت اور منصب و مرتبے کی وجہ سے پیدا ہونے والی سرکشی اور اس کی آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔
ترجمہ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے۔
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا،
اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت،
وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم،
پڑھی، جس کے معنی یہ ہے کہ اے مشرکین، تم اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا اور ابن زبعری کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ خاص ہمارے اور ہمارے معبودوں ہی کے لیے ہے یا ہر امت اور گروہ کے لیے ہے؟ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی ہے۔ اس پر ابن زبعری نے کہا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور آپ ان کی اور ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی ان دونوں کو پوچھتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں، یعنی یہودی وغیرہ ان کو پوچھتے ہیں، تو اگر یہ حضرات معاذ اللہ جہنم میں ہوں تو ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر کفار خوب ہنسے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،
ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون۔
ترجمہ، بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی،
ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون،
جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابن زبعری نے اپنے معبودوں کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا کیا کہ عیسائی نے پوچھتے ہیں، تو کفار قریش اس کی اس بات پر ہنسنے لگے۔
وقالوا آلہتنا خیر ام ہو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔
ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے یہ مثال تم سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے بلکہ وہ جھگڑنے والے لوگ ہیں۔
وقالوا،
اور کہتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے مشرکین کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی جہنم میں چلے جائیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے یہ مثال حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بیان نہیں کی، بلکہ صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ باطل ہے. اور اس آیت کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ سے صرف بت مراد ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتے علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں لیے جا سکتے. ابن زبعری عرب کا رہنے والا تھا اور عربی زبان جاننے والا تھا، یہ بات اسے بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ ما تعبدون میں جو ما ہے اس کے معنی چیز کے ہیں، اور اس سے وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جن میں عقل نہ ہو. لیکن اس کے باوجود اس کا عربی زبان کے اصول سے جاہل بن کر حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتوں علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں داخل کرنا کٹ حجتی اور جہل پروری ہے. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ وہ جھگڑنے والے اور باطل کے درپے ہونے والے لوگ ہیں. صرف جھگڑا کرنے کے لیے بحث و مباحثہ شروع کر دینا کفار کا طریقہ ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق کو باطل میں فرق بیان کرنے کی بجائے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بحث و مباحثہ شروع کر دینا کفار کا طریقہ ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئی وہ باطل جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوئی. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. کفار کے طریقے اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ان حضرات کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی شدید حاجت ہے جو شرعی مسائل سے جاہل اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہونے یا ان کا علم رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر سوشل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ان کے بارے شرعی تقاضوں کے برخلاف بحث مباحثہ کرنا اور شریعت کے مسائل کو اپنی ناقص عقل کے ترازو پر تول کر ان کے حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عقائد و عبادات و معاملات وغیرہ پر احمقانہ بحثوں کی وجہ سے یہ چیزیں ایک مذاق بن کر رہ گئی ہیں. اور یہ ان کی انہی جاہلانہ بحثوں کا نتیجہ ہے کہ آج عام مسلمانوں میں شریعت کے احکام کی وقعت ختم ہوتی، ان پر عمل سے دوری اور گمراہی سے قربت بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین.
ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل.
ترجمہ، عیسیٰ تو نہیں ہے مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا ہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا. ان ہوا الا عبد، عیسیٰ تو نہیں ہے مگر ایک بندہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہ خدا ہے اور نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن پر ہم نے نبوت عطا فرما کر احسان فرمایا ہے، اور ہم نے اسے بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک عجیب نمونہ بنایا ہے. آیت ان ہوا الا عبد سے معلوم ہونے والے احکام. اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، اس آیت میں ان عیسائیوں کا بھی رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ان یہودیوں کا بھی رد ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہیں. نمبر دو، مقبول بندوں کی طرف داری اور تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. نمبر تین، اگر کسی محبوب بندے کو لوگ خدا بھی مان لیں تو ان لوگوں کی تردید میں اس مقبول بندے کی توہین نہ کی جائے، بلکہ اس کی عظمت کو باقی رکھا جائے.
وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ.
ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے. اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے کفار قریش، ہم تم سے اور تمہاری عبادت سے بے نیاز ہیں، اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہلاک کر کے زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے جو تمہارے بعد آباد رہتے اور ہماری عبادت و اطاعت کرتے، اور فرشتوں کے آسمانوں پر رہنے میں کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، یا یہ کہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو؟
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ.
ترجمہ، اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے.
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ،
اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے دوبارہ زمین پر تشریف لانا قیامت کی علامات میں سے ہے، تو اے لوگوں، ہرگز قیامت کے آنے میں شک نہ کرنا اور میری ہدایت اور شریعت کی پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا برحق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر تشریف لانا برحق ہے، کیونکہ ان کا آنا قیامت کی علامت ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کا وہ آنا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا نبی بن کر نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں تین احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں حضرت ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے جو انصاف پسند ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ نمبر دو، حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے گا تو وہ جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارے پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے دو حلے پہنے ہوں گے، اور انہوں نے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب آپ سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب آپ سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جھڑ رہے ہوں گے۔ نمبر تین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے، ان کا رنگ سرخی آمیز سفید ہوگا، قد درمیانہ ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے ہوں گے، ان پر تری نہیں ہوگی، لیکن گویا ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، وہ اسلام پر لوگوں سے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب کو مٹا دے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، 40 سال زمین میں قیام کرنے کے بعد وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ قیامت کی 10 علامات، قیامت کی ایک علامت اس آیت میں بیان ہوئی اور چند علامات اس حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس کے بارے میں تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر ایک دھواں، نمبر دو دجال، نمبر تین دابت الارض، ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا جانور، نمبر چار سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر پانچ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول، نمبر چھ یاجوج ماجوج، نمبر سات مشرق میں زمین دھنسنا، نمبر آٹھ مغرب میں زمین دھنسنا، نمبر نو جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا، نمبر دس یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر میدان محشر کی طرف لے آئے گی۔
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين۔
ترجمہ، ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
ولا يصدنكم الشيطان،
ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہرگز شیطان تمہیں شریعت کی پیروی کرنے سے، یا قیامت کا یقین رکھنے سے، یا اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے سے نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی عداوت اس سے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے زمین پر تشریف لے جانا پڑا، اور ان کے جسم سے نور کا لباس اتار لیا گیا، پھر وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کی انسانوں سے عداوت اور دشمنی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر شیطان کی عداوت اور دشمنی کی پہچان کروائی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ شیطان کے دشمن ہونے پر ایمان لائیں اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔
ترجمہ، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ارشاد فرماتا ہے،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔
ترجمہ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں، اور ارشاد فرماتا ہے،
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
ترجمہ: اور بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں. اور ارشاد فرماتا ہے:
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خبیث ترین اور انتہائی خطرناک دشمن کو پہچانے اور اس کے واروں سے بچنے اور اس دشمن کو خود سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کرے. سرورے دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
ترجمہ: اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا تو اس نے فرمایا، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے بعض وہ باتیں کر دوں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے.
وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ،
اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا، میں تمہارے پاس نبوت اور انجیل کے احکام لے کر آیا ہوں تاکہ تم ان احکام پر عمل کرو، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے توریت کے احکام میں سے وہ تمام باتیں بیان کر دوں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، لہذا تم میری مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام تمہیں پہنچا رہا ہوں تم نے میرا حکم مانو، کیونکہ میری اطاعت حق کی اطاعت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے کہ اس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا.
فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم.
ترجمہ: پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے.
فاختلف الاحزاب من بینهم،
پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے شرک بیان فرمائے ہیں، چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کے مختلف گروہ بن گئے. ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، کسی نے کہا کہ خدا کے بیٹے تھے، اور کسی نے کہا کہ تین خداؤں میں سے تیسرے تھے. الغرض عیسائیوں کے یعقوبی، نستوری، ملکانی اور شمعونی فرقے بن گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفر کی باتیں کہیں، ان ظالموں کے لیے قیامت کے دردناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے.
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.
ترجمہ: وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو.
هل ينظرون إلا الساعة،
وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف فرقے بن گئے اور ان کے متعلق باطل باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے حال سے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جس میں قیامت اچانک قائم ہو جائے گی اور انہیں اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوگی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ کے طرز عمل سے یہی نظر آتا ہے کہ قیامت کے آنے کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، اور انہیں دنیاوی کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو. موت چھوٹی قیامت ہے، یہ بھی اچانک آئے گی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آئے گی، اور یاد رہے کہ بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت ہے، یہ بھی اچانک ہی آئے گی. اور یہ قیامت موت ہے، لہذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ چھوٹی قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے بھی گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے سابقہ تمام گناہوں اور جرموں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو موت آ گئی تو بے شک اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور ہر گھڑی اس سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رات کے دو تہائی حصے گزر جاتے تو نبی کریم علیہ السلام اٹھتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تھر تھرا دینے والی چیز آ پہنچی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، موت اپنے اندر موجود تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے، موت اپنے اندر موجود تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
ترجمہ، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کا ذکر ہوا، اب اس آیت سے قیامت کے بعض احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور معصیت کی بنا پر تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی، جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی دشمنی میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ باقی رہے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے فرمایا، دو دوست مومن ہیں اور دو دوست کافر۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب عز و جل، فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کرنے اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب عز و جل اسے میرے بعد گمراہ نہ کرنا اور اسے ایسی ہدایت دے جیسی ہدایت مجھے عطا فرمائی اور اس کا ایسا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب عز و جل، فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو برا بھائی، برا دوست اور برا رفیق کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دوستی قیامت کے دن کام آئے گی، لہذا اہل حق کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم سے محبت اور عقیدت رکھنا انہیں ضرور نفع دے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمے سے خوشی ہوئی ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اور پرہیزگار بندوں کو اپنا دوست بنائے اور ان سے محبت رکھے تاکہ آخرت میں ان کی دوستی اور محبت کام آئے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے فضائل، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کے احادیث میں بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں چار احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ نمبر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ نمبر تین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو شخصوں نے اللہ عز و جل کے لیے باہم محبت کی اور ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا، یہی وہ ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ نمبر چار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان میں کون رہے گا؟ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔
يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔
ترجمہ، ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا۔ یا عباد، اے میرے بندو، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی دوستی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والوں کی تعظیم اور ان کے دل خوش کرنے کے لیے ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، اور میرے بندے وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری مومنہ بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت میں تمہارا اکرام ہوگا، نعمتیں دی جائیں گی اور ایسے خوش کیے جاؤ گے کہ تمہارے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہوں گے۔ مقاتل نے کہا کہ حشر کے میدان میں ایک منادی یہ اعلان فرمائے گا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، یعنی اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، تو تمام اہل محشر اپنے سروں کو اٹھا لیں گے، پھر وہ منادی فرمائے گا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی میرے بندے وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب والے اپنے سروں کو جھکا لیں گے۔ اور حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن منادی اعلان فرمائے گا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تو تمام لوگ اپنے سروں کو اٹھا لیں گے اور کہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ پھر دوسری بار منادی فرمائے گا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، تو تمام کفار اپنے سروں کو جھکا لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اپنے سر اٹھائے رکھیں گے۔ پھر تیسری بار منادی فرمائے گا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو کبیرہ گناہ کرنے والے اپنے سروں کو جھکا لیں گے، جبکہ متقی لوگ اسی طرح اپنے سر اٹھائے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان سے خوف اور غم دور کر دے گا، کیونکہ وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ اپنے اولیاء کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔
یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون۔
ترجمة، ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے، اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔
یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب،
ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد مومن بندوں پر کھانے سے بھری سونے کی تھالیوں اور شراب سے لبریز جاموں کے دور ہوں گے، اور جنت میں ان کے لیے مختلف اقسام کی وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے دنیاوی نیک اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ جنت کی عظیم نعمتیں، جنت کی عظیم نعمتوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
ترجمہ: اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوگا، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل ملا ہوگا. زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے. جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا. ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. ان سے فرمایا جائے گا، بے شک یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو تم اس میں سرخ یاقوت کے جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے ہو جاؤ گے، اور جنت میں تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں اڑا کر لے جائے گا. ایک اور آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وہ جواب نہ دیا جو پہلے شخص کو دیا تھا، بلکہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے گا تو جو کچھ تمہارا جی چاہے گا اور جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی تمہیں وہی کچھ ملے گا. جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا. ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، اور اس کے درجات کی تقسیم نیک اعمال کے مطابق ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے سے پل صراط پار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگے، اور تمہارے اعمال کے مطابق جنت کے درجات تم میں تقسیم کیے جائیں گے.
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا،
اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں ہے. کافر جہنم میں مومن کے گھر کا وارث بن جاتا ہے، اور مومن جنت میں کافر کے گھر کا وارث بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی معنی ہے،
لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ.
ترجمہ: تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے.
لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ،
تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہیں، یعنی تمہارے لیے جنت میں کھانے اور شراب کے علاوہ طرح طرح کے بے شمار پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاتے رہو گے. جنت کے سدا بہار پھل. جنت کے پھلوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ.
ترجمہ: اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے. اور ارشاد فرمایا،
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا.
ترجمہ: جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص جنتی درخت سے ایک پھل لے گا تو درخت میں اس کی جگہ دو پھل نمودار ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ جنت کے درخت سدا بہار پھلدار ہیں، ان کی زیب و زینت میں فرق نہیں آتا.
ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانو ہم الظالمین.
ترجمہ: بے شک مجرم جہنم کے دروازے میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے.
ان المجرمین،
بے شک مجرم. ایمان والے متقی لوگوں کے لیے جنت کے انعامات ذکر فرمانے کے بعد یہاں سے کفار کے لیے جہنم کی سزا بیان کی جا رہی ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک کافر جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ جیسے گناہگار مسلمانوں کا عذاب ختم ہو جائے گا ویسے ان کا عذاب کبھی ختم نہ ہوگا، وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی اس میں کمی کی جائے گی، وہ اس میں نجات، راحت اور سزا میں کمی سے مایوس پڑے رہیں گے، اور یہ عذاب دے کر ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے کہ سرکشی اور نافرمانی کر کے اس حال کو پہنچے ہیں۔ کفار کے لیے بیان کی گئی سزاؤں میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت، یاد رہے کہ کفار کے لیے بیان کی گئی سزاؤں میں جہاں ان کے لیے وعید ہے وہیں ان میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ اس بات میں اگرچہ کوئی شک نہیں کہ ہم فی الوقت مسلمان ہیں لیکن ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا، کیونکہ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں اسی طرح بہت سے بد نصیب مسلمانوں کا بھی ایمان سے پھر جانا ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصول کی طرح ہوں گے، ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: ایمان کی حفاظت کے بارے میں اور جن کلمات سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے ان کی تفصیل جاننے کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کرنا بہت فائدہ مند ہے۔
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔
ترجمہ: اور وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے، وہ داروغہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے۔
وَنَادَوْا،
اور وہ پکاریں گے، کفار جہنم کے داروغہ کو پکار کر کہیں گے، اے مالک اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے تاکہ ہمیں اس عذاب سے راحت نصیب ہو۔ ایک کال کے مطابق حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال بعد جواب دیں گے اور فرمائیں گے، تم عذاب میں ہمیشہ ٹھہرنے والے ہو اور تم موت سے اور نہ کسی اور طرح کبھی بھی اس سے رہائی نہ پاؤ گے۔ حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سن کر کفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے،
قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
ترجمہ: وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اس کے بعد وہ گدھے کی طرح چیختے چلاتے رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔
ترجمہ: جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے۔
لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔
ترجمہ: بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔
لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ،
بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے۔ اس آیت میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ جہنمی کفار کے ساتھ حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا حصہ ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ہمیشہ جہنم میں اس لیے رہو گے کہ بے شک ہم تمہارے پاس انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دین حق لائے تھے مگر تم سب اپنی نفسانی خواہشات کے مخالف ہونے کی وجہ سے دین حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکے میں رہنے والے کفار سے خطاب فرمایا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اے کفار مکہ، بے شک ہم تمہارے پاس اپنے رسول کی معرفت سچا دین لائے مگر تم میں سے تھوڑے افراد اس پر ایمان لائے جبکہ اکثر لوگ بغض اور نفرت کی وجہ سے اس سچے دین کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ دینی چیزوں سے ناگواری کا اظہار کرنا کفار کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دینی چیزوں سے کراہت اور ناگواری کا اظہار کرنا کفار کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام کے شعائر کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے کو بری نظر سے دیکھتے، اس کا مذاق اڑاتے اور اسلامی احکام پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون۔
ترجمہ، کیا انہوں نے کام پکا کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔
أم أبرموا أمرا،
کیا انہوں نے کام پکا کر لیا ہے، یعنی کیا کفار مکہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کرنے اور دھوکے سے انہیں ایزا پہنچانے کا کام پکا کر لیا ہے؟ اور در حقیقت ایسا ہی تھا کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانے کے لیے ہیلے سوچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم بھی اپنے نبی کی حفاظت اور ان کے منکروں کی بربادی کا کام پکا کرنے والے ہیں۔ کفار قریش نے دار الندوہ میں جمع ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازش تیار کی، اس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
ترجمہ، ارے حبیب، یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔
أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ۔
ترجمہ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔
أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ،
کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ یعنی کیا کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں اور پوشیدہ ظاہر ہر بات جانتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں چھپ سکتا، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کے تمام اقوال اور افعال لکھ رہے ہیں۔ اس میں ان کی آہستہ باتیں اور خفیہ مشاورتیں سب شامل ہیں، اور جب کوئی خفیہ بات فرشتوں سے پوشیدہ نہیں تو ظاہری و باطنی تمام چیزوں کو جاننے والے رب تعالیٰ سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ تنہائی میں گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تو خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے اس رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جو ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ان کے باطن سے بھی خبردار ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس نے لوگوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپایا اور اس ذات کے سامنے ظاہر کیا جس سے کوئی خفیہ چیز پوشیدہ نہیں، تو اس نے اپنے نزدیک اس ذات کو دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا سمجھا، اور یہ منافقت کی نشانی ہے۔
قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔
ترجمہ، تم فرماؤ، ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ قُلْ، تم فرماؤ۔ ارشاد فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ میں ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں کیونکہ اس کے لیے اولاد ہی محال ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نظر بن حارث نے کہا تھا، فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نظر کہنے لگا، تم دیکھ لو قرآن میں میری تصدیق آ گئی ہے۔ ولید نے اس سے کہا، تیری تصدیق نہیں ہوئی بلکہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے۔
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔
ترجمہ، آسمان اور زمین کا رب، عرش کا مالک، ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، تو تم انہیں چھوڑ دو کہ بےہودہ باتیں کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فذرہم، تم انہیں چھوڑ دو، یعنی اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کفار کا نظریہ باطل ہونے پر قطعی دلیل بیان کر دی، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ مال، منصب اور حکومت کی طلب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ جس لغو اور باطل کام میں لگے ہوئے ہیں اس میں پڑے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس میں انہیں عذاب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.
ترجمہ: اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے اور وہی حکمت والا علم والا ہے.
وہو الذی فی السماء الہ
اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے. ارشاد فرمائے کہ اللہ وہی ہے جو آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہذا جو آسمان اور زمین والوں کا معبود ہے تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. وہ اپنی مخلوق کے معاملات کا انتظام فرمانے میں حکمت والا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے.
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
ترجمہ: اور وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے. وتبارک اور وہ بڑی برکت والا ہے. ارشاد فرمائے کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس کے لیے ساتوں آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی بادشاہی ہے، ان سب پر اس کا حکم جاری ہے اور ان سب میں اس کی قضا نافذ ہے، تو جسے ان کی بادشاہی حاصل ہے اور جس کا حکم ان میں نافذ ہے اس کا کوئی شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور مخلوق اپنی قبروں سے حساب کے مقام پر جمع کی جائے گی، اور اے لوگوں تم مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دے گا.
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
ترجمہ: اور کفار جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں.
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ
اور کفار جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن فرشتوں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف انہی کی شفاعت کریں گے جو زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور دل سے اس گواہی کا علم رکھیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے معبود ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ وہ تمام چیزیں جن کی کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتی، البتہ شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور دل سے اس بات کا علم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے. ایسے مقبول بندے ایمانداروں کی شفاعت کریں گے.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
ترجمہ: اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
اور اگر تم ان سے پوچھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ اقرار کریں گے کہ جہان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو اس اقرار کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کیسے کرتے ہیں اور اس کی توحید اور عبادت سے کس طرح پھرتے ہیں؟
وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
ترجمہ: رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے تو ان قریب جان جائیں گے.
وقیلی ہی
رسول کے اس کہنے کی قسم. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی قسم کہ اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے ان مشرکین کو عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا اور ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ میں انہیں تیری طرف بلاؤں، لیکن میرے ڈرانے اور دعوت دینے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے درگزر کرو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور ان سے فرماؤ کہ تمہیں دور ہی سے سلام ہے، ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں، ان قریب یہ لوگ اپنا انجام جان جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول مبارک کی قسم یاد فرمائی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکرام اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا و التجا کی تعظیم کا اظہار ہے۔ یاد رہے کہ یہ حکم جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیا گیا تھا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔